یہ شروع کی جو آیتیں آپ نے جمع کی تھی نا ان میں یہ آیت موجود ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی دیتی ہے، تمہیں زندہ کرنے والی چیز ہے. تو زندگی دیتی ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ سنت پر عمل کرنا صحت، قوت، طاقت، نشاط کا سبب بھی ہے. بعض اوقات ہم ایک چیز میں پریشان ہوتے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری زندگی میں یہ چیز کیوں ہے. اس کا روٹ کاز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں بہت بنیادی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک مسواک کرنا ہی ہے. بچپن میں جب بڑوں کو دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو منہ زخمی ہو جائے گا، یہ کیا کرتے ہیں. کبھی دل نہیں مانا تھا نہ کبھی کیا، کہ جب سے خود سنت کو پڑھا اور پڑھنے سے بھی مجھے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا پھر میں نے جب پڑھایا. جب میں فرسٹ ٹائم میں نے مسواک کے بارے میں احادیث پڑھائی تو پھر الحمدللہ اس کے بعد نہیں چھوٹا. برش بھی ہے لیکن مسواک ضرور لازم. پہلے میں ہمیشہ بہانہ کرتی تھی مجھ سے نہیں بنتا، مجھے بنانے ہی نہیں آتا. ہم سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ہم سے نہیں بنتا، ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا. تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب طریقہ نہیں پتا ہوتا تو ہم سیکھتے ہیں نا. اچھا مجھے اس میں فائدہ اس چیز نے بھی دیا کہ مجھے اکثر الرجی کا اٹیک ہوتا تھا اور میں 8-8 دن کلاس نہیں لے پاتی تھی. تو مجھے کسی نے بتایا کہ مسواک جو ہے اگر زبان پر کیا جائے اور تھوڑا سا تھروٹ تک لے جایا جائے، کیونکہ سنت ہے یہ بھی، یہ حدیث میں نے خود پڑھائی تھی بخاری میں تھی شاید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو او کی آواز آتی تھی. او کب ہوتا ہے؟ جب انسان وومٹ کرتا ہے نا. اور یہ کب آتی ہے؟ جب آپ تھروٹ کو ہلکا ہلکا مساج کریں اس کے ساتھ. اچھا جب تھروٹ سے یا گلے کے قریب قریب آپ ہلکا ہلکا مساج اس پہ کرتے ہیں نا تو ایک تو وہ ٹکلنگ ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دم آپ کے پورے یوں لگتا ہے جیسے بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی. پھر یہ کہ گلینڈز بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مجھے خود ایک عرصہ تھائرائڈ کا پرابلم ہو گیا. اس پہ یعنی ٹیسٹ میں کیا آیا کہ اچھا دوا کھانے کے معاملے میں کچھ بہت اچھی نہیں، اور مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ دوا کھانا ایک زیادتی ہے اپنے جسم کے ساتھ، کہ مزید کچھ اور ایڈ ان کر رہے ہیں آپ اپنے بلڈ میں. انہی دنوں میں یہ احادیث پڑھا رہی تھی تو اس میں کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ لا کر دیا ایسے ہی بائے دا وے کہ اگر ہم تھروٹ میں تھوڑا سا مسواک کے ساتھ مساج کرتے ہیں تو یہ تھائرائڈ کو بہت فائدہ دیتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے بغیر کسی دوا کے جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا صرف اس نسخے کو استعمال کر کے بالکل درست یعنی صحیح تھا. تو یہ بات اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ عموماً ہم جب دنیا کا کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم کو سنت سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن جب سنت برائے سنت ہوتی ہے تو ہم کو وبال لگتی. اچھا قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے سورۃ نور آیت 63، فلیحذر سیکنڈ لائن میں، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم. کتنی سخت آیت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں، یعنی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، کوئی آزمائش نہ ان پہ آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا پہنچے ان کو دردناک عذاب. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سنت کا پتہ چلا، سستی کے مارے نہیں کی، یہ ایک اور بات ہے، یہ ایک اور چیز ہے کہ نہیں کی. بس جیسے ہم انسانوں کی کمزوری ہے، ایک آیت پڑھتے ہیں اس دن بڑا عمل ہوتا ہے، ہفتہ بھر رہتا ہے، پھر آہستہ سے بھول جاتے ہیں، پھر کوئی نئی چیز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا، پھر کوئی نئی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، پھر پیچھے سے ریپیٹ کرتے ہیں، پھر کچھ پرانی بھولی چیزوں کو پھر یاد کر کے ساتھ شامل کر. اٹس ویری نیچرل. ان اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی نا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ مسیح نہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے انسانوں کے، بھولتے رہتے ہیں ہم. اس میں کوئی سرکشی نہیں، کوئی ہماری کوئی نخرے کی بات نہیں، کوئی روڈنس نہیں، کچھ نہیں، بس انسانی کمزوری، اور یہ اللہ کو پتا ہے. لیکن ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسانی کمزوری تو ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، حجت بازی، یہ ایسی باتیں بنائی ہیں، پتہ نہیں ہے سچی بھی ہیں کہ نہیں، اور ایسے ہی نسخے بتائے ہوئے ہیں. اچھا، یہ ادب احترام کے خلاف ہے ایک بات کی. اچھا، کسی بھی علم یا ادب کے بارے میں اس طرح کا روڈ اور تمسخر کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، کسی کی بھی بات سن کے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن، اور پھر وہ رویہ اختیار کرنا جو ایک دن پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو ایک حدیث سنا رہے اور وہ جواب میں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اسی طرح حیا کے بارے میں جو حدیث گزری ہے دوسری، اس میں کیا تھا کہ ایک صحابی ایک بات کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کر رہے ہیں، اور جواباً کوئی اور اس کی نفی کر رہا ہے، کسی اور کے کال کو لا کر نگیٹ کر رہا ہے اس کو انڈائریکٹلی. تو یہ کیا ہے؟ مخالفت. ہم عام لوگوں کی زندگیاں عموماً مخالفت میں نہیں گزرتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ سستی، لا علمی، جہالت، یہ کم تر درجے کی خرابی ہے. جس خرابی پر یہاں سزا سنائی جا رہی ہے وہ کیا؟ کہ ایک حکم پتہ چل جائے، پھر کسی اور کی بات، کسی اور کے قول، کسی اور کے حکم کو اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور سنت پر عمل نہ کرنا، اسے بیکورڈنس کی علامت سمجھنا، اسے حماقت سمجھنا، اسے پرانے وقتوں کی کہانیاں اور باتیں سمجھنا. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایک مومن کو مخالفت نہیں زیب دیتی، سستی کوتاہی اور بات ہے، اس کو دور کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے درجے بلند ہو سکیں. ہم شوق رکھتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو، آپ ہماری شفاعت کریں، اور کام ہمارے سارے آپ کے خلاف. آپ ادھر جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، کیسے ملاقات ہوگی؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ کسی دن تربیہ کی کلاس میں مسواک پر بات کر لیں گے. میرے پاس وہ مٹیریل ہے جو کلاس کو پہلے میں نے کرا، بلکہ ہم نے ایک ڈینٹسٹ کو بلوا کر پورا لیکچر دلوایا تھا کلاس میں، ویڈیو بھی بنائی تھی، پتہ نہیں وہ کس حد تک کام کرے گی. ابھی ہم پروجیکٹر یہاں پر فٹ کروا رہے ہیں، اگر وہ ہو گیا تو کچھ چنکس اس کے بیچ میں سے دکھا دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اچھی صحت ضروری ہے، اور اگر ہم بہت لمبے عرصے تک اپنی صحت کے خلاف کام کرتے رہیں تو بالآخر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے، ایکسٹرا کام نہیں کر سکیں گے. تو مسلمان کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی مومن اللہ کو زیادہ پیارا ہے ضعیف مومن سے. ایمان اور عمل اور طاقت ہر لحاظ سے اس میں فرق ہے. اور پھر آگے ہے احرس علی ما ینفعک، حرص رکھو ان چیزوں پر جو تجھ کو فائدہ دیں. وہ یاد ہے وہ واقعہ جس میں دو شخص کٹھے مسلمان ہوتے ہیں، ایک کی ڈیتھ پہلے ہو جاتی، دوسرے کی ایک ہفتہ بعد میں ہوتی، تو جو پہلے فوت ہوتا ہے اس کا درجہ نسبتاً کم ہے بعد میں فوت ہونے والے سے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس کی ایک ہفتے کی نمازیں اور ذکر اور نیکیاں وہ اے دن ہو کر اس کے درجے کو اوپر لے گئیں. تو جب ہم بیمار رہتے ہیں، ہم نہ صحیح عبادت کر پاتے ہیں، نہ صحیح کام کر پاتے ہیں، چڑچڑاپن الگ ہوتا ہے اور بد اخلاقی الگ ہوتی ہے جو سارے اعمال کو صفر کرتی جاتی ہے. اس لیے اگر چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اسی لیے وہ تین کتابیں آپ کو صحت کی دی گئی تھیں، ان کو وقتاً فوقتاً کہانی کے طور پر پڑھ کر انجوائے کیا کریں، اور تھوڑا تھوڑا اس میں سے کچھ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ وجوب العمل بالسنتی، سنت پر عمل کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ادا کرے؟ آپ خاموش رہے. اس آدمی نے تین مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، لہذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو. اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے، یعنی پہلے پوچھتے پھر نہ مانتے. مثال بنی اسرائیل، موقع گائے کی قربانی کا. شابش. پھر آپ نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کروں، یعنی بجائے حجت بازی کرنے کے اور بحث کرنے کے جو اس میں سے کر سکو کر لو، اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو احکامات آپ نے دیے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، اسی طرح جیسے قرآن پاک کو ماننا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کیونکہ سنت میں آیا ہے اس لیے اگر میں فلاں طریقہ نہ اختیار کروں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کو حقیر سمجھنا یا اسے غیر ضروری سمجھنا یہ رویہ درست نہیں. ان ابی سعید ابن المعلا قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم رواه البخاري. حضرت ابو سعید بن معلا فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہ دیا. پھر نماز ختم کر کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کے بلانے پہ حاضر نہ ہو سکا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم نہیں دیا کہ لوگوں اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کے حکم کی تعمیل کرو. تو مراد اس سے کیا ہے کہ نفل نماز کو توڑنے کی بھی اجازت تھی، کس لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ جواب دو. اسی طرح والدین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب والدین جیسے بوڑھے ہیں یا ضرورت مند ہیں اور ان کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر نفل نماز میں ہے تو والدین کا کی آواز سن کر بھی انہیں جواب دینے کے لیے نماز توڑی جا سکتی. فرض کی اور بات ہے لیکن نوافل. ان عبداللہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. فقال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جسم گودنے والی اور گودوانے والی, گودنا ہوتا ہے ٹیٹوز جو بناتے ہیں پرماننٹلی, ایسے نقش و نگار جسم پہ بنوا لینا کہ جو کبھی مٹے نہ, اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے اللہ تعالی نے جو چہرہ یا جسم انسان کو دیا ہے اس کو مستقل طور پر بدلنا, کوئی بھی تبدیلی اس میں کرنا بلا ضرورت منع ہے. بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والیوں پر, یہاں پر چہرے کا لفظ انہوں نے ایڈیشنل لکھا ہوا ہے, یہ نماسا کا لفظی معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو بال اکھیڑنا ہے صرف. خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کروانے والیوں پر, یہ اس دور میں فیشن تھا. نیز اللہ تعالی کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی, تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہا میں نے سنا ہے تم نے جسم گودوانے اور گودنے والیوں پر, چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر, دانتوں کو کشادہ کرانے والیوں اور اللہ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, اور یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اس عورت نے کہا میں نے اپنے پاس محفوظ دو تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھ ڈالا ہے. لوح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تختی. یہاں کیا تھا؟ بائنڈنگ جو ہوتی ہے. لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا. حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تو قرآن غور سے پڑھتی تو یہ بات تجھے مل جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو, اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. پھر وہ عورت بولی ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھ لو. وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی گئی. تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی ان میں سے کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے تعلق قائم نہ کرتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو مفہوم تھا مانا یعنی مفہوم تھا یا مراد تھی وہ یہ کہ کسی بھی بات کو صرف اس لیے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ قرآن میں ڈائریکٹلی نہیں آئی. اس لیے کہ ہر ایک چیز اگر قرآن میں بطور ٹیکسٹ آتی تو قرآن کا ایک تو والیوم بہت بڑھ جاتا, دوسرا یہ کہ ہر چیز کے بارے میں کئی ایکسیپشنل کیسز ایسے ہیں, کیونکہ قرآن کی تفسیر بھی تو پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو ان تمام چیزوں کو ان وضاحتوں کو ان ڈیٹیلز کو اس میں بیان کرنا ناممکن تھا. قرآن بیسیکلی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو عمل کے لیے تیار کرتی ہے, ایک راہ ہموار کرتی ہے, ایک زمین زرخیز کرتی ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر کیا اگانا ہے اس کی پلاننگ اور اس کی تفصیلات عبادات کی ہوں یا غیر عبادات کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہیں. حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامسۃ والمتنمسۃ. ابو داؤد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس عورت پر جو کسی سے یہ خدمت لے یعنی کسی اور سے نچوائے لعنت فرمائی. اس مضمون کی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے. ابو داؤد نے اپنی سنن میں نامسہ کی یہ تعریف بیان کی ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن ہے, کس کی؟ ابو داؤد کی. کیا اس سے مراد وہ عورت ہے جو بھووں میں, بھویں کیا ہوتی ہیں؟ آئی بروز. اس میں نقش و نگار بنا کر, یعنی اب تو صرف باریک کرتے ہیں نا, تو اس زمانے میں لوگ ان میں بھی زگ زیگ کرتے ہوں یا کچھ اور, نقش و نگار بنا کر اسے باریک کر دیتی ہے. گویا اس کا اطلاق بھووں کے علاوہ چہرے کے کسی اور حصے پر نہ ہوگا, جبکہ امام نووی نے چہرے کے بال صاف کرنے کو نمس میں شامل کیا ہے. الفتاوا امام نووی نے کہا ہے, یہ امام نووی کی سینگ ہے, حدیث کے لفظ نہیں ہے, باقی چہرے کو حدیث نے کچھ نہیں کہا. الفتاوا الہندیہ میں امام ابو یوسف کی یہ رائے درج ہے. امام ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. لا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لا يتشبه بالمخنث, یعنی بھووں اور چہرے کے بال اس طرح اکھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ مخنثوں سے مشابہت نہ ہو جائے. مخنث کون ہوتے ہیں؟ مخنث کا نہیں پتا؟ پتا ہے, ہجڑے جن کو بولتے ہیں, مرد اور عورت کا جن میں فرق نہیں پتا چلتا صحیح طور پہ, دونوں چیزیں مکس ہوتی. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بعض جو ہجڑے ہوتے تھے ان کے چہرے مردوں جیسے ہوتے تھے, تو بہت تھک بال ہوتے تھے. ٹھیک, اب وہ عورت بننے کے لیے کیا کرتے؟ اس کو باریک کرتے تھے اپنی بھووں کو. تو کہنے لگے کہ جس طرح ہجڑے کرتے ہیں اس طرح نہ کیا جائے. ٹھیک, اچھا, اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھووں کے بال اس طرح تراشنا, نوچنا یا انہیں اس طرح ترتیب دینا جیسے فاحشہ عورتیں کرتی ہوں یا مخنث کرتے ہوں حرام ہے. بظاہر سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو جس حسن اور صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں کسی کی بھویں بھاری کسی کی باریک بھویں چہرے کی مناسبت سے بنائی ہیں. صرف کماندھار بھویں حسن کی ضمانت نہیں ہے. جو شخص خالق کے کائنات کے ذوق جمال کے مقابلے میں اپنے ذوق جمال کی بنا پر اس کو تبدیل کرتا ہے, ممکن ہے وہ اس طرح اپنی شکل کو کسی مشہور فلم ایکٹریس یا رقاصہ کی شکل جیسا تو بنا لے, لیکن کیا حسن صرف نقالی اور تصنعی کا نام ہے یا فطری حسن اپنی سادگی اور کشش میں مصنوعی حسن سے زیادہ جاذب ہو سکتا ہے؟ دوسرا پہلو مشابہت کا ہے. چونکہ مخنث اپنی بھووں کو تراش خراش کر عورت خواتین کسی خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے, اس لیے ان کی نکالی سے بچنا اس کا ایک سبب معلوم ہوتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اس مسئلے پر غور کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جب یونیسیکس لباس، عطر، بالوں کی تراش وغیرہ کا رواج عام ہو گیا ہے، کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ صرف مخنث ہی بھووں کے بال نوچتے ہیں؟ کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ آج صرف مخنث ہی بھووں کے بال نوچتے اور اس بنا پر ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ارشاد فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے بھووں کے بال نوچنا بہر صورت ممنوع رہے گا۔ اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا بھووں کے حکم کا اطلاق پورے چہرے پر ہوگا؟ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، ابو داؤد نے خود اپنی سنن میں نمس کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے کہ اس میں چہرے کے بال صاف کرنا شامل نہیں ہے۔ ابو داؤد کی اس وضاحت کو مزید دو نکات سے تقویت ملتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی نے، جو جوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ سے پوچھا، عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار کا کیا معنی ہے؟ چیکس کے بال صاف کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اذیت کو ممکن حد تک دور کرو، یعنی کر سکتی ہے۔ فتح الباری کتاب اللباس، گویا جس طرح ایک شادی شدہ مومنہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ اس کا شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، اگر یہ خاتون کی ٹھوڑی یا مونچھوں کی جگہ رواں کا مطلب ہے باریک بال، اتنا بھاری ہے جیسا مردوں کا ہوتا ہے، تو اپنی نسوانیت برقرار رکھنے اور مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرنے کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسے ان بالوں کو صاف کرنا چاہیے تاکہ وہ مردوں جیسی نہ لگے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نسوانیت برقرار رہے۔ یہی مطالبہ فطرت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی اور اس کی ٹھوڑی میں 3-3 انچ لمبے چار بال اور مونچھوں کی جگہ پر دبیز رواں ہوگا، تو جب بھی اس کا شوہر اس کے قریب آئے گا تو یہ بات نہ شوہر کی خوشی کا باعث بنے گی اور نہ رشتے کی قربت میں مددگار ہوگی۔ صحابہ کرام سے زیادہ تقوی، صالحیت اور دنیا سے عدم رغبت کسے ہوگی؟ لیکن جب ایک صحابی ایک صحابیہ کو ایسے حال میں دیکھتے ہیں جیسے وہ بیوہ ہو گئی ہوں تو پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے بھائی کو نماز اور روزوں سے فرصت نہیں۔ یہ صحابی ان کے شوہر کو پکڑ کر لاتے ہیں، ان کا نفلی روزہ افطار کراتے ہیں اور دونوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ گویا ایک مومنہ کا اپنے شوہر کے لیے چہرے کے بال صاف کرنا اس بندش میں قطعاً نہیں آتا جس کا ذکر بھووں کی صفت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے خلاصہ کیا ہے؟ باقی چیز آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ اتنی اہم نہیں، حدیث سے متعلق اتنی تھی۔ اب آپ سب پڑھنا چھوڑیے باقی، اور ایک بات نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، اور وہ یہ ہے، خلاصہ اب میں بتاؤں گی کیونکہ ریڈنگ میں بعض وقت بات واضح نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک، نمس نون میم سواد کا لفظی معنی بال اکھیڑنا ہی ہے۔ نمس کا لفظی معنی کیا ہے؟ بال اکھیڑنا۔ نمبر دو، بال اکھیڑنے کی ممانعت آئی ہے، اکھیڑنے والی پر اور اکھڑوانے والی پر، یعنی کوئی عورت یہ کہ میں خود تو نہیں اکھیڑتی، کسی کو کہتی تم میرے اکھیڑ لو، تو جو کسی سے بھی کروائے اس پر بھی لعنت ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، اس کا اطلاق یعنی اپلیکیشن کس پر ہوتی ہے؟ اس لفظ کی اپلیکیشن کس پر ہوگی؟ کیا ہر قسم کے بال اکھیڑنے پر؟ کیونکہ حدیث میں تو نہیں بتایا گیا کہ کہاں کے اکھیڑو اور کہاں کے نہ اکھیڑو۔ کیا ہر قسم کے بال اکھیڑنے پر، یا کوئی مخصوص بال اکھیڑنے پر؟ لکھ رہے ہیں؟ اچھا، اگلی بات یہ کہ ابو داؤد نے نمس کا معنی بھووں کے بال اکھیڑنے سے متعلق کیا ہے، یعنی ابو داؤد کے نزدیک نمس کا معنی بھووں کے بال اکھیڑنا ہے۔ ابو داؤد، اچھا، جبکہ امام ابو یوسف نے اسے، یعنی بھووں کے بال اکھیڑنے کو، مخنث کی مشابہت قرار دیا ہے۔ مخنث سے نہیں جڑا. یونکس سے تشبیہ دی ہے. چہرے کے بال اکھیڑنے کے بارے میں حضرت عائشہ نے رخصت دیتے ہوئے کہا کہ اذیت کو جس حد تک ممکن ہو دور کرو. چہرے پہ بال ہونا مردوں کی مشابہت ہے، یا بازوؤں اور ٹانگوں پر ضرورت سے زیادہ بالوں کا ہونا مردوں کی مشابہت ہے. اگلی بات، اسلام میں عورت کی نسوانیت کو برقرار رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے اور مردوں سے مشابہت منع کی گئی ہے. یعنی عورت کے لیے اس کی نسوانیت ضروری ہے اور مردوں کی مشابہت منع ہے. مشابہت کا مطلب ریزمبلنس، یعنی کوئی عورت مرد نہ لگے، یہ منع کیا گیا ہے. اگر عورت ان بالوں کو نہیں صاف کرتی جس کی وجہ سے وہ عورت کی نسبت مرد زیادہ لگتی ہے، تو یہ بات بذات خود غلط ہوگی. اگلی بات، بالوں کی اب نارمل گروتھ ایک بیماری ہے. یہ اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے. بالوں کی اب نارمل گروتھ ایک بیماری ہے. بیماری کے علاج کے لیے دوا کھانا، آپریشن کرانا جائز ہے. زائد از ضرورت بال جو کسی ہارمونل چینج کی وجہ سے ہوں، چینج وغیرہ کی وجہ سے ہوں، ان کو صاف کر دینا بطور علاج، انہیں ریموو کرانا ناجائز نہیں. الیکٹرولیسس بھی اسی میں پھر آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک طرح سے روٹس تک جانا ہے، تو وہ بھی پھر مثلا چن پہ ہے یا اپر لپس پہ ہے، تو وہ بطور علاج کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، چاہے آپ دھاگے سے اتار رہے ہیں یا ویکس سے اتار رہے ہیں یا آپ الیکٹرولیسس سے، کسی بھی طریقے سے ریموو کرنا، ایک بیماری کو ہٹانا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کے مثلا اب نارمل گروتھ ہوگی ہاتھ پہ، یہ کہیں کوئی لمپ ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپریٹ کر کے نکال نہیں دیتے، تو آپ کہیں گے وہ منع ہے. اگر وہ منع نہیں تو یہ بھی منع نہیں ہے، جبکہ یہ بات سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ یہ نارمل کیفیت نہیں ہے، ایک اب نارملٹی کی طرف رجحان ہے. اچھا، جو چیز منع ہے وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا منع ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، اور یہ ایک شیطانی کام ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، بل آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. ایکچولی سوچ اور بول اور تحریر میں سوچ زیادہ تیز ہے، بولنا اس سے کم اور لکھنا اس سے کم، لہذا آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ، لیکن اگر آپ آج لکھ لیں تو زندگی بھر کے لیے جان چھوٹ جائے گی اس مسئلے سے. ہر دوسرا شخص آپ سے پوچھے گا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، فتنہ بنا ہوا. اچھا، تو آخری بات میں کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ کی تخلیق. ہاں، تو نمس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی منع ہے. گویا بھووں کے بال اکھیڑنا، ان کی تراش خراش اور انہیں اپنی مرضی کی شیپ دینا منع ہے، لیکن چہرے کے باقی بال صاف کرنا یا بازوؤں کے صاف کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، ایک اور آخری بات، اگر بال اکھیڑنا سرے سے ہی منع ہوتا تو بعض جگہوں کے بالوں کو صاف کرنا اور اکھیڑنا خود شریعت میں اس کا حکم ہے اور پسندیدہ ہے، بلکہ ان کو صاف نہ کرنا مکروہ ہے اور گناہ ہے اور فطرت کے خلاف ہے. سمجھ گئی ہوں گی آپ؟ ٹھیک ہے، اور بلکہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے انڈر آرمز بال اکھیڑنے کے لیے کہا ہے، اگر کسی کو تکلیف یا اذیت ہوتی وہ الگ بات ہے، یعنی فطرت کے خصال جب آپ نے بتائے اور جسمانی صفائی کی تعلیم دی تو اس میں کیا سکھایا کہ نتف العبط وحلق الانا، کہ انڈر آرمز کیا ہو، اکھیڑے جائیں، اور انڈر لیگز شیو، ٹھیک ہے. اس میں مرد اور عورت کی بھی تخصیص نہیں. میں یہ اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بہت اتنی ڈیٹیل میں ایسی باتوں میں جاؤں، لیکن کون بتائے گا آپ کو. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیم خود دی ہے، اس لیے ایک حق بات کو کہنے میں غیر ضروری حیا بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان پھر ساری زندگی محروم رہتا ہے بعض اوقات، اور بعض لوگوں کو واقعی علم نہیں ہوتا کہ اصل چیز کیا ہے. اس کو آپ نے فطرت کے خصال میں سے بتایا اور اس کا حکم دیا، اور 40 دن سے اوپر جانے کو مکروہ قرار دیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے جسم کے ان حصوں کی صفائی نہ کرے. ہاں، ایک بات میں جو بتا رہی تھی آپ کو وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس پہ بھی جھگڑے کرتے ہیں کہ جی عورت کے جسم کو لوہا نہیں لگنا چاہیے. سن رکھا ہوگا یہ فضول سی بات، یہ بالکل بے اصل، بے یعنی دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا گیا. اور اسی طرح اگر بازوؤں کے بال یا کہیں لیگس کے بال اتارنے کے لیے آپ کو کوئی شیور استعمال کرنا پڑے تو بھی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر لوہے کا استعمال منع ہوتا تو آپ کینچی بھی کیوں پکڑتے ہیں؟ چھری نہ پکڑا کریں، آپ کی جان چھوٹ جائے گی کوکنگ سے. اگر جسم کو لوہا لگنا، کتنی نان سینس قسم کی بات ہے کہ جسم کو لوہا لگنا منع ہے، یا بالوں کو کینچی نہیں لگنی چاہیے، خود ساختہ بات ہے. بہت ریلیونٹ سوال ہے کہ اگر دونوں بھویں باہم جڑی بھی ہوں، بھووں کی اصل جگہ کہاں ہے؟ آنکھوں کے اوپر ہے نا، ماتھے یعنی بیچ میں ناک کے اوپر تو نہیں نا بھووں کی جگہ، سمجھ گیا؟ تو جو بیچ میں جگہ ہے وہ ایک طرح سے کیا ہے، ایکسٹرا بال ہو جاتے، تو اس کو الگ کرنے میں تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تراش خراش منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجے میں واجب ہے. عن جابر بن عبداللہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم فقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه بل القلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بني دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أبلوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة بل القلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. رواه البخاري. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ سو رہے تھے. فرشتوں نے آپس میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو. کچھ فرشتوں نے کہا، آپ تو سو رہے ہیں، یعنی اب یہ مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ. لیکن کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا، کہ آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے. چنانچہ فرشتہ نے کہا آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا. اچھا یہ اس جگہ تک میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. آپ کو علوم القرآن پڑھا ہوگا آپ نے اور اس میں وحی کی اقسام پڑھی ہوں گی. وحی کی پہلی قسم کیا ہے؟ الرؤیا الصادقہ، سچی خواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی ایک طرح سے تعلیم دی جاتی تھی. اس کی دلیل کیا ہے کہ خواب آپ کا سچا تھا؟ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو قرآن میں ذکر ہوا. کس سلسلے میں؟ کہ بیٹے کو قربان کر دو، اور انہوں نے اس خواب کو پورا کر دیا جس پر قرآن پاک میں آیا کہ قد صدقت الرؤیا. یہ جو بھی آپ تفیل پڑھ رہے تھے نا فعلتا، اسے صدقتا ہے کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور دیگر انبیاء پر بھی جو وحی آتی تھی، اس وحی کا ایک طریقہ کیا تھا؟ خواب، الرؤیا الصادقہ. بلکہ وحی کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی. ابھی جب تک جبریل علیہ السلام پوری طرح نہیں آئے تھے سامنے، تو تھوڑا تھوڑا آپ کو تیار کیا جا رہا تھا نبوت کے لیے. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ جو خواب رات کو دیکھتے وہ بعین ہی دن کو پورا ہو جاتا. تو یہ ان یوزول قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگ گئیں، جس سے آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ اگر کوئی بڑی چیز سامنے آپ کی آئے تو اسے قبول کرنے میں آپ کو بہت مشکل پیش نہ آئے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے ساتھ کوئی کبھی انیوژل واقعہ نہ ہو، یکایک جبریل علیہ السلام اس کے سامنے آ کھڑے ہوں، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ابھی بھی آپ کے لیے بہت مشکل تھا اس ساری سچویشن کو قبول کرنا، لیکن اس کے لیے بہرحال تیاری پہلے سے ہو رہی تھی. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ ذرا خود کو امیجن کریں کہ اگر آپ کے سامنے کسی وقت فرشتہ آ کھڑا ہو انسانی شکل میں اور یہ بتائے کہ میں فرشتہ ہوں، تو بھی مشکل ہے اس کو برداشت کرنا. کہاں یہ کہ اصلی شکل میں، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے تھے. قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ منتہا. وحی کے بارے میں بھی عام دنیا میں بہت سے اعتراضات پائے جاتے ہیں. علوم القرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر آگے آئے گا جس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات ہوگی. یہ بات بھی اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں حملہ آور ہوتے ہیں، کس چیز کو آبجیکٹ کرتے ہیں، کس چیز کے اوپر ضرب لگاتے ہیں؟ لگتا آپ دنیا میں رہتے ہی نہیں، کبھی آپ کو واسطہ ہی نہیں پڑا اس سے. کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی نان مسلم سے اتفاق نہیں ہوا بات کرنے کا، کبھی کسی کی نہیں سنی. وہ وحی کو ہی نہیں مانتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن کو نہیں مانتے. تو قرآن کی اتھینٹیسٹی کس میں ہے؟ وحی، وحی میں. اور اگر وحی پر ہی کسی کو شک ہو جائے یا آپ کے پاس فرشتے کے آنے کو، وحی لانے کو ہی وہ نہ مانے، تو سب باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں، تو ہر چیز ہی شک میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت انٹلیکچوئل ٹاک کرنے والے لوگوں سے کبھی آپ بات کریں تو وہ آپ سے وحی کے بارے میں ضرور سوال کریں گے کہ آپ اس فینومینا کو کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ آپ کے پاس وحی آتی تھی. کیونکہ اورینٹلسٹ کون ہوتا ہے؟ اورینٹل کیا ہے؟ جی، ایسٹرن کے معنوں میں آتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آکسیڈنٹ. شاباش، گڈ. اورینٹلسٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسٹرن کنٹریز کے ریلیجن، کلچر، ہسٹری وغیرہ کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں. ویسٹرن اسکالر جو ایسٹرن کنٹریز کے ریلیجنز اور ہسٹری اور ان چیزوں کو جانتا ہوں. تو بہت سے یورپین اسکالرز، ویسٹرن اسکالرز ایسے تھے اور ہیں جو مسلسل ریسرچ کرتے ہیں. کس پر؟ ہمارے ملکوں کے ہسٹری پر، تاریخ پر. اگر آپ کبھی برٹش میوزیم میں جائیں تو وہاں آپ کو مختلف سیکشنز بنے ہوئے نظر آئیں گے، کوریا، جاپان، عرب ورلڈ، مڈل ایسٹ، پھر ان کنٹریز کے ریلیجن کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، آداب کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے.